الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتداء میں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے کریم و رحیم آقا، ہمارے مشفق و مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی واعرفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. اس مبارک سلسلے میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا اور کثرت کے ساتھ ذکر خیر ہوگا، تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ جب جب حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، ادب و شوق کے ساتھ پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دو سلسلوں میں نبوی کردار کے روشن نمونے، اس تعلق سے ہم نے کچھ سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پر نور کردار کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے تعلق سے جتنی بھی گفتگو کی جائے اور جس محبت بھرے انداز میں گفتگو کی جائے، دن رات ایک کر کے اس عنوان پر گفتگو کی جائے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہوگی نا، یہ ساری کی ساری صرف اور صرف اس مبارک ذات سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہے، بغیر نہ ان کے کردار، ان کی مبارک عادات، ان کے معجزات، ان کے کمالات، ان کا احاطہ کون کر سکتا ہے. کسی نے کہا نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حقیقت ایسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کردار کا احاطہ ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ ہماری عقلوں میں اتنی وسعت ہے ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات اور سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کردار کا احاطہ کر سکے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، آپ کتنے محبت بھرے انداز میں، عالم تصورات میں، عالم تخیلات میں محبوب کے رخ زیبا کا تصور جماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں باری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور، کس وصف کے ساتھ آپ کا ذکر کروں، کس کمال اور کس خوبی کا تذکرہ کروں؟ میں تو جس بھی کمال کا تذکرہ کرتا ہوں، جس بھی خوبی اور جس بھی وصف کی بات کرتا ہوں، اور اس وصف کے بیان کے بعد جب آپ کی ذات مبارکہ کو دیکھتا ہوں تو آپ کی مبارک ذات مجھے اس سے بھی کہیں آگے نظر آتی ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ ورا الورا ہے۔ جب آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اس قدر بلند فرمایا تو آپ کے مقام و مرتبہ کا کما حقہ بیان، یعنی جس طرح اس کا حق ہے اس انداز میں بیان، یہ تو ہماری بساط میں ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ محبوب خدا ہیں، سید الانبیاء ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اولا، سب سے ارفا، سب سے بالا، قرب الہی کے اس بلند ترین مقام پر فائز ہیں کہ جس مقام پر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے زمین میں، اولین آخرین میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو وہاں تک پہنچ سکے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی زندگی کو دیکھتے ہیں، محبوب کی اجتماعی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان میں کئی چیزیں اس طرح کی ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھتے ہیں تو جس طرح کہا جاتا نا، جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا، حقیقت ایسی نظر آتی ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا اور خصوصیت کے ساتھ اگر بات کی جائے، ہمارے ہاں ایک چیز نظر آتی ہے کہ بندہ ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اقوال کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، احوال کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، گفتار کا غازی ہوا کرتا ہے لیکن کردار اپنی موت مر چکا ہوتا ہے۔ اس کے انداز کو اگر دیکھیں، لوگوں سے ملاقات کی صورت بنے گی تو بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ بچھ بچھ جانے والا انداز ہوگا، اور جوں یہ گھر کی دہلیز کراس کرتے ہوئے گھر میں پہنچے گا وہاں اس کے انداز ہی بدل جائیں گے اور شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہوا گھر کے افراد پر پڑے گا۔ اندر کچھ اور، باہر کچھ اور، ظاہر کچھ اور، باطن کچھ اور، یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں اس انداز میں دیکھنے سننے میں آتی ہیں۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکت کو دیکھیں تو یہ مبارک ذات وہ ہے کہ جو کہا سرے منہ بھی خود اپنی ذات میں اس سے آگے پیچھے نظر نہیں آتے، دوسروں کو جو بات ارشاد فرمائی خود بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں پر عمل پیرا نظر آتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کو دیکھا جائے، غلاموں پر شفقت فرمانے کو دیکھا جائے، حسن معاشرت کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کا درس دیا تو صرف مساوات کا درس نوکے زبان سے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، بلکہ وہ کچھ کر کے گئے کہ بعد میں آنے والوں کی آج تک عقلیں حیران ہیں کہ ایسا کس انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہماری پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک جوتے کو خود درست فرما لیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے، اور جس طرح تم اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہو نا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ بھی اپنے گھر کے کام از خود فرما لیا کرتے تھے, اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اپنے گھر میں بکری کا دودھ یہ بھی خود دھو لیا کرتے تھے, اور کوئی کام اس طرح کا نظر نہیں آتا تھا کہ جس میں آپ دیگر پر اپنی برتری جتلا رہے ہیں. جی ہاں, اگر آپ کے سامنے ایک روشن حقیقت عرض کروں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض مقامات پر بعض احادیث طیبہ میں اپنے کمالات کا بیان بھی فرمایا. اللہ تعالی جل جلالہ نے جن مراتب عالیہ سے نوازا, جن درجات رفیہ سے آپ کو مالا مال فرمایا, سرکار نے ان میں سے کئی چیزوں کا تذکرہ ارشاد فرمایا, لیکن وہاں بھی جو انداز ہے نا, عاجزی والا, انکساری والا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, انا سید ولد آدم, میں اولاد آدم کا سردار ہوں. بالکل حقیقت ہے, اولین آخرین سارے کے سارے اس محبوب کی بارگاہ کے غلام ہیں. بلکہ صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ, آپ نے تو بڑی محبت بری بات کی نا, آپ فرماتے ہیں, وَكُلُّهُم مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَامِ. سارے کے سارے انبیاء, سارے کے سارے رسول, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. کس چیز کی؟ حضور اپنے دریائے جود و کرم میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی دے دیں, اپنے بحر بے کنار میں سے ایک چلو ہمیں بھی عطا فرما دیں. انبیاء جس محبوب کی بارگاہ میں سوالی ہیں, انبیاء جس محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, آپ خود اندازہ فرمائیے کہ اس آقا کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا, انبیاء سے کروں عرض. جب یہ انداز سامنے نظر آتے ہیں نا, ان میں سے کوئی سرکار کی امت میں آنے کی تمنا کر رہا ہے, کوئی اپنی قوم کو جمع کر کے ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دے رہا ہے, کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اپنی امت میں بیان کر رہا ہے. جب یہ سارے نظارے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں نا, تو پھر جو ایک چیز دل و دماغ پر راسخ ہوتی ہے, اور جو ایک تصور دل و دماغ میں آتا ہے, اسی تصور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں, انبیاء سے کروں عرض, کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ جس انداز میں تم فضائل بیان کرتے ہو, یہ جس انداز میں تم فضائل بیان کرتے ہو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے, یہ سارے کا سارا انداز بتاتا ہے کہ تم بھی اسی آقا کے امت ہی ہو. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو انا سید ولد آدم, میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے شان سرداری عطا فرمائی, شان سرداری ان کا مقدر بنی, اس کا تذکرہ بھی فرما دیا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی, ولا فخرا, میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں. مقام کا تذکرہ بھی ہو گیا, درجات رفیہ کی بات بھی ہو گئی, اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں, اس کا تذکرہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھیں. عام طور پر جو ایک چیز ہمیں دیکھنے میں آتی ہے, بڑا اپنے چھوٹوں کو زدوکوب بھی کرتا ہے, ڈانٹتا بھی ہے, جھاڑتا بھی ہے, مارتا بھی ہے, اس کے علاوہ بھی کئی اس طرح کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں جس سے چھوٹے مرعوب ہو کر رہتے ہیں. لیکن اس بارگاہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو ہاتھ سے نہیں مارا, نہ خادم کو نہ عورت کو. عورتوں کو کس انداز میں مارا جاتا ہے اور کس انداز میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی کو اس انداز میں نہیں مارا, کبھی کو مار پیٹ کا واقعہ پیش نہیں آیا. اور خاتم رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی بات اگر کی جائے, اب فرماتے ہیں میں نے 10 سال محبوب کی بارگاہ میں گزارے، ایک دن دو دن، ہفتے دو ہفتے، مہینے دو مہینے کی بات نہیں ہو رہی، میں نے 10 سال محبوب کی بارگاہ میں گزارے۔ ان 10 سالوں کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا میں نے کوئی کام کیا ہو، سرکار نے مجھ سے یہ پوچھا ہو یہ کام کیوں کیا ہے، اور کوئی کام نہیں ہو سکا تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا یہ کام کیوں نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اس طرح کے تھے، جو آقا کام نہ ہونے پر کام کیوں نہیں ہوا اتنا بھی نہیں پوچھ رہے، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ماریں گے، وہ جھاڑیں گے، وہ لتاڑیں گے، اور یہ اس طرح کا کوئی انداز اختیار کریں گے جس سے سامنے والے کو اذیت پہنچے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھار کوئی اس طرح کی صورت ہوتی کہ گھر کی کوئی چیز مجھ سے ٹوٹ جاتی، اہل خانہ میں سے کسی نے اگر مجھ سے کوئی بات کر دی کہ ایسا کیوں ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بات کرنے کی بجائے ان کو ارشاد فرمایا کرتے تھے ٹوٹنے والی چیز سے ٹوٹ گئی کیا ہوا۔ یہ ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کردار کے روشن نمونے۔ اور اس سے بھی آگے اگر بڑھیں، نبوت اور رسالت کی گراں قدر ذمہ داریاں، نبوت اور رسالت کی گراں بار ذمہ داریاں، یعنی بہت وزنی بوجھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وفود، یعنی مختلف قبائل کے لوگوں کی طرف سے جو آنے جانے کے سلسلے تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے عبادت کے معاملات، صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہونا، اور اتنی ساری مصروف زندگی گزارنے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ پر ایک دل نواز مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تبسم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی محبوب کو دیکھا نا سرکار کے چہرے انور پر تر و تازگی ہوتی، محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، تبسم ہوا کرتا تھا۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے جب بھی مجھے دیکھا نا مسکرا کے دیکھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہماری زبان پر بھی آتا ہے جناب وہ مصروفیات بڑی ہوتی ہیں، کام کاج بڑا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ جناب وہ ہم کسی سے مسکرا کر مل نہیں سکتے۔ سرکار کی پیاری ادا کس طرح کی ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کس طرح کی ہیں، اور محبوب کا انداز کس طرح کا ہے۔ اور اس پر مزید اگر ایک چیز کو بڑھایا جائے، صحابہ میں سے کسی نے آواز دی، اہل خانہ میں سے، گھر والوں میں سے کسی نے اگر آواز دی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر جو لفظ آیا کرتا تھا نا، اس لفظ کی لذت اور چاشنی کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ مبارک لفظ ہے لبیک۔ لبیک اس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہا ہے نا، غلام اپنے آقا کو مخاطب کر رہا ہے، اور آقا کی زبان پر کیا ہے لبیک، میں حاضر ہوں۔ اور مزید اگر اس میں دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہوتے ہیں، یہاں بیٹھنے کا انداز کیا ہے، اپنے صحابہ کے درمیان بھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، جو بھی حاضر بارگاہ ہوتا اسے توجہ ملتی، التفات سے نوازتے، کسی کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی توجہ نہیں دی، مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ میں محبوب کی بارگاہ میں بات کرنے کے لیے حاضر تو ہوا، جس طرح آج ہمارے بارے میں بات کی جاتی ہے نا کہ جناب وہ بات کرنے کے لیے گیا تھا، موڈ ٹھیک نہیں تھا، ماحول نظر نہیں آیا، بات کرنے کی مجھے کیفیت اور اس طرح کی صورت نہیں بن سکی کہ میں اپنا معافی ضمیر وہاں جا کر بیان کر سکوں، وہاں اس چیز کا تصور نہیں۔ آنے والا اپنے دل کی ساری گفتگو، سارے کے سارے معاملات محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان آنے والوں کی حسرتیں نکالتے تھے۔ اور کیسا محبت بڑا انداز کہ اگر کسی نے کچھ سرگوشی کرنے کی اجازت طلب کی، محبوب کے کان میں کچھ عرض کرنے لگا، جب تک اس کی بات پوری نہ ہوتی, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک نہیں ہٹاتے تھے. وہ اپنی بات کر رہے ہیں, سرکار بڑی توجہ کے ساتھ سنتے چلے جا رہے ہیں, سنتے چلے جا رہے ہیں, سنتے چلے جا رہے ہیں. جس وقت ان کی بات مکمل ہوتی پھر آپ اپنا سر انور ہٹایا کرتے تھے. اور جب کوئی مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا, ہاتھ محبوب کے ہاتھ میں دے دیا, جب تک یہ اپنا ہاتھ نہیں کھینچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں کھینچے. جب کوئی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے انور میں اپنا ہاتھ دیتا, جب تک یہ اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا دستے انور پیچھے نہیں کرتے تھے. کیسا محبت بڑا انداز ہوتا ہوگا, کیسی خوش نصیب یہ ہستیاں تھیں کہ جو محبوب کے جلوے دیکھتے, محبوب کی صحبت میں حاضر رہتے, سرکار کے مبارک کان میں اپنی التجائیں پیش کرتے, محبوب کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیتے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت کلامی فرمائی ہو, تیز گفتگو فرمائی ہو. اور کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا عیب بیان کیا ہو, کسی کی برائی کو بیان کیا ہو. ہر صحابی کا یہ جذبہ ہوا کرتا تھا, ہر ایک کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ جتنا میرے آقا مجھ سے محبت کرتے ہیں نا, کسی اور سے اتنی محبت نہیں فرماتے. نماز کا وقت ہوتا, نماز کے دوران کوئی شخص آ جاتا تو نماز مختصر فرما کر اس کی حاجت دریافت فرماتے. جب وہ فارغ ہو جاتا, وہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر نماز میں مصروف ہو جاتے. مساکین کی عیادت فرماتے, غلاموں کی دعوت قبول فرماتے. صحابہ کے درمیان اس انداز میں بیٹھا کرتے کہ عام آنے والا جو چہرہ انور سے شناسا نہیں ہے, وہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں غلام کون ہے اور آقا کون ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دراز گوش پر سواری فرما لیا کرتے. دراز گوش, گدا, خچر ان کو کہا جاتا ہے. حج کے موقع پر جس اونٹ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سواری فرمائی, اس پر کجاوا, پالان, جو سیٹ اس پر رکھی جاتی ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے, یہ سیٹ پرانی تھی. اور حج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اپنی مبارک زندگی کے آخری سال میں, یہ وہ وقت ہے جو فتوحات کا وقت ہے, یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مال غنیمت کی صورت میں اس کے علاوہ رزق کے خزانے کھول دیے تھے, اس وقت بھی سرکار کی مبارک اونٹنی کا کجاوا, مبارک اونٹنی کا پالان, مبارک اونٹنی کی سیٹ وہ پرانی تھی. اور اس کے اوپر جو چادر ڈالی گئی تھی نا, وہ چادر کوئی بیش قیمت نہیں تھی, بلکہ یہاں تک ذکر کیا گیا کہ اس چادر کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہیں تھی. حالانکہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا, فتوحات کا دور ہے, مال غنیمت کے دروازے کھل چکے, اور اللہ تعالی جل جلالہ نے فراوانی عطا فرما دی. فراوانی کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ٹھاٹ باٹ کو, شاہانہ انداز کو پسند نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے, خوش طبعی بھی فرماتے, مزاح بھی فرماتے. کسی نے حاضر بارگاہ ہو کر عرض کیا, حضور مجھے اونٹ چاہیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تجھے اونٹ نہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. عرض کرتے ہیں, حضور حاجت اونٹ کی ہے, آپ اونٹ کا بچہ عطا فرمائیں گے, میں اس کا کیا کروں گا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر اونٹ اونٹ کا بچہ تو ہوتا ہے. تو یوں اس انداز میں خوش طبعی بھی فرماتے, مزاح بھی فرماتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے روب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا, یہ قدرتی روب تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا آپ کی خدا داد ہیبت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. صحابہ اکرام رحمۃ اللہ حاضر بارگاہ ہوتے, با ادب پرسکون انداز میں بیٹھتے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ شاید ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب، میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے، اور وہ مدد کس انداز میں کہ دشمن ایک ماں کے مسافت پر بھی ہونا تو بھی اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے میرا رعب اور میری ہیبت اور میرا دبدبہ یہ اس کے دل پر طاری ہو جاتا ہے. اور ان تمام تر معاملات میں، یہ جتنی باتیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، بعض اوقات ہوتا ہے بندہ تکلفات میں پڑا ہوتا ہے، یعنی انداز یہ نہیں ہوتا، طبیعت یہ نہیں ہوتی، طبیعت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا، لیکن تکلفن زبردستی یہ سارے کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے. یہاں کوئی ایسے کام نہیں تھے، یہاں کوئی تکلف والا اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا. یہ جتنی باتیں بیان کی گئی نا، یہ ساری کی ساری ہمارے آقا کی مبارک ذات میں پائی جاتی تھی اور طبیعت کا حصہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب سفر ہوتا، عام طور پر سفر میں صحابہ اکرام علیہ مردوان آگے چلتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما ہوا کرتے. کوئی کمزور، کوئی مجبور پیچھے رہ جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سہارا دیتے، اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیتے، یا جس انداز میں مدد کی حاجت پیش آتی اس انداز میں مدد فرمایا کرتے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ سفر کے دوران جنگ سے واپسی کا سلسلہ تھا، میری سواری پیچھے رہ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر کیا ہوا، پیچھے کیوں رہ گئے؟ میں نے خدمت اقدس میں عرض کی حضور سواری میں اتنا کوئی دمخم نہیں ہے کہ یہ قافلے کے ساتھ مل سکے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، تمہاری سواری دیکھنا ابھی کس انداز میں سبق رفتاری کے ساتھ چلے گی. آپ نے اپنے مبارک عصا سے اس سواری کو نوازا، سواری ایسی تیز چلی، ایسی تیز چلی کہ حضرت جابر فرماتے ہیں قافلے کے ساتھ شامل رہنے کے لیے مجھے اس کی رسی کو کھینچنا پڑتا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ تیز رفتاری میں آگے نکل جائے، قافلہ پیچھے رہ جائے. جب یہ کیفیت ہوئی میرے آقا ارشاد فرمانے کہ جابر یہ سواری مجھے بیچو گے؟ میں نے اس کی حضور میں حاضر ہوں، میں بھی آپ کا، سواری بھی آپ کی، سب کچھ آپ کا، آپ چاہیں تو جس انداز میں چاہیں اس کو لے لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے قیمت عطا فرمائی. حضرت جابر عرض کرتے ہیں حضور میرے پاس سواری اس کے علاوہ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ جا کر یہ سواری دے دینا، یعنی قیمت عطا فرما دی. جب مدینہ طیبہ پہنچے حضرت جابر خدمت اقدس میں سواری لے کر حاضر ہوئے، حضور یہ آپ نے خریدی تھی، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، قیمت دی جا چکی ہے، اس سواری کی قیمت دی جا چکی ہے. حضرت جابر سواری پیش کرنے کے لیے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر جاؤ یہ سواری بھی تمہیں دی. نہیں، قیمت بھی دے دی گئی اور سواری لینے کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حضرت جابر کو عطا فرما دی. کیسی عطائیں تھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. اور اگر مساوات کی بات کی جائے، مساوات کا درس دینا یہ بڑا آسان ہوا کرتا ہے، لیکن اس کو نبھانا یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. بات کرنا آسان ہے، اس پر عمل کر کے دکھانا یہ مشکل ہوا کرتا ہے. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کا درس اس دور میں دیا، اس زمانے میں دیا کہ جس زمانے میں ساری دنیا میں کوئی ایک گوشہ یا کوئی ایک خطہ اس طرح کا نہیں جہاں مساوات کا تصور بھی پایا جاتا. غلام بھی تو انسان ہی ہوتے تھے، خادم بھی انسان ہوا کرتے تھے، یہ نیچ ذات والے، نیچ قوم والے یہ بھی انسان ہوا کرتے تھے، لیکن غلاموں کا انداز کس طرح کا ہوتا تھا، لونڈیوں کا انداز کس طرح کا ہوا کرتا تھا، نچلی قوم والوں اور نیچ ذات والوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا تھا، تاریخ ہمارے سامنے ہے. کس انداز میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے اور مصائب کی آندھیاں ان کی طرف بڑھائی جاتی اور چلائی جاتی تھی. ان لوگوں کو کوئی انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. غلاموں کے کوئی حقوق ہوا کرتے کوئی تصور ہی نہیں تھا، لونڈیوں کے کوئی حقوق ہوا کرتے کوئی تصور ہی نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو بھی کس انداز میں نوازا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی راوی ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ, یہ غلام یہ تمہارے بھائی ہیں, اللہ تعالی نے تمہیں ان کا مالک بنایا, لہذا جو تم کھاؤ انہیں بھی وہی کھلاؤ, جو تم پہنو انہیں بھی وہی پہناؤ, اور انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو. اگر کسی ایسے کام کرنے کا حکم دو تو ان کی امداد کیا کرو, نہیں اگر کوئی سخت کام آ جائے, سخت کام بعض اوقات کرنا پڑتا ہے, تو صرف ان کو وہ کام کہہ دینے کے بجائے خود بھی ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ درس دیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور سرکار کا وہ فرمان شاید مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوگا, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی, کسی عربی کو عجمی پر یا کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, جس کو فضیلت حاصل ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے مسجد قبا کی تعمیر کے نظارے کو دیکھنے کی طرف بڑھے. مسجد قبا کی تعمیر کا وقت آیا, بنیادیں کھودی جانے لگی, بنیاد میں رکھنے کے لیے پتھر لانے کی حاجت پیش آئی, تو سب سے پہلا پتھر جو لانے والی ذات ہے نا, وہ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. غلام موجود ہیں, دست بستہ حاضر بارگاہ ہیں, یہ وہ غلام ہے جو جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں, لیکن سرکار کا انداز کیا ہے, پہلا پتھر خود لے کر آئے. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیے, حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سفر کا موقع آیا, صحابہ حاضر خدمت ہیں, محبوب کے صحابہ بکری کا گوشت پکانے کے لیے اہتمام کرنے لگے. ایک صحابی کہتے ہیں اسے میں ذبح کروں گا, دوسرے کہنے لگے اس کی کھال میں اتاروں گا, تیسرے کہنے لگے اس کا گوشت میں پکاؤں گا. جب یہ سارے آپس میں یوں اس انداز میں کام تقسیم کرنے لگے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے, ایک نے ذبح کا کام اپنے ذمے لیا, دوسرے نے کھال اتارنے کا کام اپنے ذمے لیا, تیسرے نے پکانے کا کام اپنے ذمے لیا, اس کو پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے میں جاؤں گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی, آقا یہ کام کرنے کے لیے ہم غلام موجود ہیں نا, حضور آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے اس چیز کا پتہ ہے, لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ میں تمہارے درمیان ممتاز ہو کر بیٹھوں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو اپنے دوستوں کے درمیان ممتاز ہو کر بیٹھتا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں, آقا یہ مجھے عنایت فرما دے, میں اسے درست کر دیتا ہوں. ارشاد فرمایا, نہیں, اسے میں ہی درست کروں گا, میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہارے درمیان ممتاز ہو کر بیٹھوں اور تم پر حکم چلاتا رہوں کہ یہ کام تم کر دو, یہ کام تم کر دو, یہ کام تم کر دو. بڑا پیارا انداز آپ کے سامنے عرض کروں, آپ کو یاد ہوگا اسلام کی سب سے پہلی جو ہجرت ہے نا, وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی. نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے, ان کی طرف سے بارگاہ رسالت میں کچھ نمائندے آئے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت کرنے کے لیے خود تشریف فرما ہوئے. صحابہ اکرام علیہ مردوان عرض کرتے ہیں, آقا ان کے لیے کھانے پینے رہنے سہنے کے جو انتظامات کرنے, ہم حاضر ہیں, سارے معاملات ہم کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انہوں نے یعنی حبشہ والوں نے ہمارے ساتھیوں کی خدمت کی تھی, ہمارے ساتھیوں کی تعظیم و تکریم کی تھی, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا بدلہ میں از خود دوں. کیسا پیارا انداز ہے, کیسا محبت بڑا انداز ہے. غزوہ احزاب کا وقت آیا, مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودی جا رہی, زمین کھودی جا رہی ہے تاکہ دشمن شہر مدینہ میں داخل ہو کر حملہ نہ کر سکے. صحابہ زمین کھود رہے, پتھر توڑ رہے, ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمے کام لگا کر اپنے حجرہ انور میں جا کر آرام کر رہے ہو؟ ایسا نہیں.
سرکار بنفس نفیس تشریف فرما، ایک سخت پتھر آتا ہے، صحابہ اکرام رحمۃ اللہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست انور میں کدال لی، اس زور سے ضرب ماری کہ ایک ہی ضرب میں وہ وزنی اور بڑا اور سخت پتھر وہ ریزے ریزے اور ٹکڑا ٹکڑے ہو گیا، وہ سخت پتھر ایک ہی ضرب میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، ہم حاضر بارگاہ ہوئے، ہم سے پتھر نہیں ٹوٹ سکا تھا، ہم نے بارگاہ رسالت میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر باندھا ہوا پتھر دکھایا۔ قربان جائیے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہم نے اپنا پیٹ سرکار کی بارگاہ میں دکھایا، حضور بھوک کی شدت مٹانے کے لیے ہم نے یہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ سرکار نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ شریف پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت امام اہل سنت اسی پیارے انداز کو، اسی پیاری ادا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی رضا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مالک کونین ہے لیکن انداز یہ ہے کہ عاجزی ان کی ساری، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فقر ہے نا، فقر آپ سمجھنے کے لیے عام لفظوں میں غربت کہہ لیجئے، سرکار کا فقر اضطراری نہیں تھا۔ اضطراری یعنی کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے، کچھ پہننے کے لیے ہے ہی نہیں ہے، رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا سرمایہ نہیں ہے، بندے کی مجبوری ہوتی ہے، حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے چلے۔ لیکن یہ آقا وہ آقا ہیں، جس طرح ابتدا میں نے یہ حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کی، لو شئت لسارت معی جبال الذهب، میں چاہوں نا تو یہ بڑے بڑے بلند پہاڑ یہ سونا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے۔ اللہ تعالی نے قبضہ اور اختیار دیا، محبوب نے اس کے باوجود غربت کو پسند فرمایا، فقر کو پسند فرمایا۔ میرے مولا میں یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں، جب کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور جب بھوکا رہوں تو صبر کی دولت حاصل کروں اور صبر کر کے تیرا قرب پاتا چلا جاؤں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی بھی رہنما ہو نا، کوئی بھی مقتدا اور پیشوا ہو، تو جب تک وہ عوامی رابطہ نہ رکھے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر مختلف تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، مختلف تحریکیں چلائی جاتی ہیں، تو جب تک اپنی تنظیم کے، اپنی تحریک کے، اپنی جماعت کے اراکین، نمائندگان، ان کے دکھ درد میں شرکت کی صورت نہ کی جائے تو اس وقت تک ان کے حوصلے بلند نہیں ہوتے۔ اور اگر ان کے دکھ درد میں شرکت ہوتی رہے، کوئی بیمار ہو گیا پوچھنے کے لیے چلے گئے، کوئی فوت ہو گیا جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا محبت کے دو بول بول دیے، دو دعائیہ جملے اس کے لیے کہہ دیے، یہ اس کا حوصلہ بلند کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی عادت کریمہ کئی عاشقان رسول جانتے ہوں گے، آج بھی باوجود اس کے کہ اتنی ساری مصروفیات ہوتی ہیں، کبھی سوتی پیغام، کبھی سوری پیغام، کبھی تعزیت، کبھی عیادت، کبھی دعاؤں کا سلسلہ، کبھی پیٹ تھپکنے کا سلسلہ، کبھی محبتوں سے نوازنے کا سلسلہ، کبھی ایسی صورت ہوتی ہے کسی کے لیے کوئی تحفہ بھیج دیا جاتا ہے، لیکن کچھ سامنے آیا اسے تحفہ دیا، یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، جو نہیں آیا نا کبھی کبھار ویسے اس کا تذکرہ چلا اس کے لیے بھی تحفہ بھیج دیا۔ تو یہ جو انداز ہے نا، یہ حوصلے بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت کی یہ عادت کریمہ یہ بھی نبوی کردار سے لی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کردار کا فیضان ہے جو ان کی ذات گرامی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے، کوئی مصیبت زدہ ہوتا سرکار اس کی غمخواری فرمایا کرتے، اور یہ جو انداز ہے، اس انداز سے اس قدر حوصلے بلند ہوتے ہیں، اس قدر حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے فوائد کیا کیا ملتے ہیں؟ ایک یہودی بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، محبت کرتا تھا سرکار سے، بیمار ہو گیا۔ اب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ دیکھیے، محبوب اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے، باپ سرانے بیٹھا ہوا ہے، محبوب کی جلوہ گری ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی بچے کو ارشاد فرمایا، بیٹے اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالی کی وحدانیت اور میری نبوت اور رسالت کو دل و جان سے قبول کر لو۔ اس بچے نے حسرت بری نظروں سے اپنے باپ کو طرف دیکھا، اس بچے نے حسرت بری نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ جب بچے نے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو باپ بھی سمجھ گیا کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ کہنے لگا اطیع ابا القاسم، جو کہتے ہیں نا وہ مان لو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر سے باہر نکلے۔ بعض روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہی دروازے سے باہر نکلے اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عیادت کی برکت دیکھیے، ایک یہودی بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار بنا۔ محبوب شفقت نہ فرماتے تو کیا پتا وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا۔ محبوب کی شفقتیں، محبوب کی عنایات کریمانہ اس کو کفر کی دلدل سے نکال کے اسلام کے گہرے کفر کی چل، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں اسے کفر کی چلچلاتی دھوپ سے نکال کر شجر اسلام کی گھنی اور گہری چھاؤں تلے لے آئے۔ تو آئیے ہم بھی اس نبوی ادا کو ادا کرتے چلے جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنایات کریمانہ کا ایک بڑا پیارا انداز، محبوب کے پاس 10 درہم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے 4 درہم کی ایک قمیض خریدی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں جب سرکار زیب تن فرما کے باہر تشریف فرما ہوئے، ایک انصاری حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا کتنی پیاری قمیض ہے، یہ مجھے نہیں عنایت فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ قمیض اپنے اس انصاری صحابی کو عطا فرما دی۔ جب یہ قمیض ان کو دے دی گئی، کچھ وقت گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 درہم مزید دیے، دکاندار سے ایک اور قمیض خرید لی، اور اب 2 درہم باقی بچے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، رستے میں دیکھا ایک کنیز بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ آپ روتوں کو ہنسانے والے، مصیبت زدوں پر دست شفقت فرمانے والے، ارشاد فرمایا کس وجہ سے رو رہی ہو؟ کہنے لگے میرے مالک نے مجھے آٹا خریدنے کے لیے بھیجا تھا، 2 درہم اس نے دیے تھے، وہ 2 درہم کہیں کھو گئے، میرے پاس اب رقم نہیں ہے کہ میں گھر میں آٹا لے کر جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اسے عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا ان 2 درہم کا آٹا لو اور گھر چلی جاؤ۔ کچھ وقت گزرا، سرکار کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا وہ کنیز وہیں بیٹھی پھر رو رہی ہے، ارشاد فرمایا اب تجھے کیا ہوا، 2 درہم کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ عرض کرتی ہیں آقا 2 درہم تو مل گئے لیکن میں چونکہ کافی لیٹ ہو گئی، گھر کب سے نکلی ہوئی تھی اور ابھی تک نہیں جا سکی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا مالک مجھے اذیت نہ دے، مجھے مارے نہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، محبوب کی مہربانیاں دیکھیے، ارشاد فرمایا میرے ساتھ چلو، میں تمہارے گھر میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس کنیز کو ساتھ لیا، ان کے گھر میں پہنچے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور گھر والوں کو سلام ارشاد فرمایا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ سرکار نے دوبارہ سلام ارشاد فرمایا، کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ سلام ارشاد فرمایا، گھر کے افراد حاضر ہوئے، عرض کرتے آقا، یعنی محبت کا ایک انداز دیکھیے، عرض کرتے آقا آپ نے جب پہلی دفعہ سلام ارشاد فرمایا تھا نا، ہم نے آپ کے سلام کی آواز کو سن لیا تھا، لیکن حضور ہماری تمنا یہ تھی، ہمیں آپ کی عادت کریمہ کا پتا تھا، آپ نے سلام کیا، اب دوبارہ سلام ارشاد فرمائیں گے، اب تیسری مرتبہ بھی سلام ارشاد فرمائیں گے، ہم خاموش رہے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہم چپ رہے تاکہ بار بار آپ کی طرف سے یہ سلامتی کی دعا ہمیں ملتی رہے۔ اس کے بعد خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، آقا ارشاد فرمائیے آپ کیوں تشریف فرما ہوئے؟ ارشاد فرمایا میں تو اس خیال سے تمہارے پاس آیا کہ کہیں تم اس کنیز کو اذیت نہ دو، اہل خانہ کا محبت بڑا انداز دیکھیے۔ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، آقا آپ تشریف لے آئے، ہم اسی شکرانے میں کہ آپ ہمارے گھر میں جلوہ فرما ہوئے اس کنیز کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے آزاد کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقتیں، محبوب کی مہربانیاں، محبوب کا اپنے غلاموں کو نوازنے کا انداز ایسا دل ربا ہوا کرتا تھا کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ان حضرات کی جو کیفیات ہوتی ہوں گی وہ کیفیات بھی کس طرح کی عجیب و غریب ہوں گی، اور وہ کیفیات بھی کس قدر دل آویز ہوں گی۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کو انعامات و اکرامات سے نوازا، انصاری صحابہ کے مقدر میں، انصاری صحابہ کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ بعض حضرات دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ سرکار نے اتنا کچھ تقسیم کیا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ تقسیم کرنے کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا نا، وہ جملہ یہ تھا، میرے صحابہ، میرے انصاری صحابہ، بقیہ کو میں نے اونٹ دیے، بکریاں دیں، جانور دیے، مال دیا، ان کے لیے یہ اتنا کچھ، تمہیں بتاؤں تمہارے لیے کیا ہے، میں خود تمہارے لیے ہوں۔ یہ کہنے کے بعد سرکار اپنے انصاری صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہوئے، کیفیت یہ تھی۔ راوی کہتے ہیں صحابہ کی فرط محبت میں آنکھیں نم تھیں، اشک بار آنکھوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، حضور آپ مل گئے، کائنات کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس کی حسرت ہمارے دلوں میں ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں سرکار عالی وقار، مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے مبارک کردار کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ عز و جل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے جہاں